گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله,
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله,
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. سول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر نقل فرماتے ہیں, جس نے یہ کہا, اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور, سوالات ناظرین کے بھی ہم شامل کریں گے, ایک سوال میری طرف سے بھی, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آتا ہے نماز میں, جماعت میں حاضر ہونے کے لیے, تاخیر ہو جاتی ہے. اب وہ آ کر بیٹھا, قعدہ اخیرہ جاری تھا, امام صاحب ابھی قعدہ اخیرہ میں تھے, وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور فوراً ہی امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے, اب یہ بیٹھ ہی رہا تھا اور امام صاحب کا سلام پھیر گیا, تو وہ جماعت میں شامل ہی کہلائے گا یا اس کی نماز ابھی شروع نہ ہوئی, کیا طریقہ کار ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے, کثیر الوقوع مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے کسی بھی عذر, بلا عذر تاخیر ہونے کی وجہ سے اکثر یہ سبھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب التحیات میں ہیں اور التحیات میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر بھی ہو چکی, درود شریف کے بعد دعا بھی وہ پڑھ رہے ہیں, اب یہ آتا ہے تو یہ سچویشن, اس کو امید اور خوف دونوں قسم کی کنڈیشن میں یہ نمازی ہوتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں سلام نہ پھر جائے. اچھا, یہ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی ہوتا ہے کہ سر سلام نہ پھر جائے. تو اب یہ کہ اس کو جماعت ملے گی کب اور کب نہیں ملے گی, تو اس کی ایک صورت یہ ہے, جماعت ملنے کی صورت یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ بیٹھ جائے. اب یہ اگر بیٹھ گیا ہے, بیٹھنے کے بعد اب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ,
ٹھیک ہے,
تو امام کی نماز ایک سلام پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب یہ نارمل جو مقتدی ہوتے ہیں وہ امام کے ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں دوسرا سلام پھرے اور وہ کھڑے ہو جائیں,
ٹھیک ہے,
جن کی رکعتیں نکل جاتی ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس مقتدی نے ابھی کھڑا نہیں ہونا, یہ تحیات کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی یہ امام سے سمجھے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے, اب یہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے, اب یہ امام بھلے دعا کر رہا ہے, دعا کرا کے فارغ ہو چکا ہے, یہ التحیات مکمل کر کے ہی پھر اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. یہ اس صورت میں تھا کہ جس مقتدی کو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے التحیات میں بیٹھنے کا موقع مل گیا, تو نماز کے ایک جز میں بھی, ایک معمولی سے حصے میں بھی اگر مشارکت ایک دوسرے کے یعنی امام کے ساتھ شرکت اس کو مل جاتی ہے نمازی کو, تو اس کو جماعت مل جائے گی.
بیٹھنے سے پہلے بھی اگر سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ لی تو ٹھیک ہے,
تکبیر کہہ لی اور بیٹھا نہیں ہے,
جی جی,
تو یہ بھی یہ شریک نماز نہیں ہوا.
نہیں ہوا,
نہیں ہوا, شریک نماز تبھی ہوگا جب امام التحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ اب سلام پھیرنے کے قریب قریب پہنچ چکا، یہ جب بیٹھ گیا نا التحیات میں تو اس کے بیٹھنے کی صورت میں اس کو امام کے ساتھ شرکت مل گئی،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
تو اس کو جماعت بھی مل گئی. اور اگر یہ اس پوزیشن، یہ کنڈیشن ہے دوسری صورت کے، امام صاحب سلام پھیرنے کے بالکل قریب قریب آ چکے ہیں اور یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو کر اب یہ بیٹھ رہا ہے، اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے ہی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سلام پھیر دیا اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے، تو اس صورت میں اس کو وہ نماز نہیں ملی،
شروع نہیں ہوئی.
اب چونکہ اس نے تنہا نماز تو شروع کی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
امام نے اپنی نماز کو امام کی نماز کے تابع قرار دے کر مقتدی کی حیثیت سے شروع کیا ہے، اور اس کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں، اور اس کی نماز چونکہ اقتدا والی ہے، مقتدی والی ہے، تو یہ مقتدی رہا ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ منفرد، گویا یہ منفرد تھا اور اس نے اقتدا کی نیت سے نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی. تو ایسی صورت میں بعض نمازی جن کو مسائل نہیں پتا ہوتے، تو ایسی بھی کنڈیشن مشاہدے میں آتی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے قریب وہ آ رہے ہوتے ہیں اور امام سلام پھیر چکا ہوتا ہے اور یہ اس وقت اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہیں،
ٹھیک،
تکبیر تحریمہ کہہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اب ان کو اقتدا نہیں ملی،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
جماعت ختم ہو چکی ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ نماز امام کے ساتھ ہی شروع ہوئی، اب یہ بقیہ اپنی اس نماز کو مذبوق کی حیثیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اب مذبوق نہیں ہے، ان کو انفرادی طور پہ جس میں اکیلا نماز پڑھنے والا شخص ہے اس طرح بھی اس نماز کو پڑھنا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھا، مقتدی سمجھا، اور یہ مقتدی تھے نہیں، تو ان کی یہ نماز نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے،
اس صورت میں اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ہوگا.
اچھا، اچھی حالت میں جب پتہ ہے کہ آخری رکعت چل رہی ہے، بھاگتے ہیں لوگ، اگر صف دور ہے اور پیچھے سے ہوتا ہے کہ پہنچ جائیں کسی طریقے سے، تو کیا ایسی بھاگنے کی اجازت ہے مسجد
کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح حکم ارشاد فرمایا ہے کہ سکینہ، وقار، سکون، اطمینان سے مسجد کے اندر آنا ہے اور اپنے اوپر اس کو لازم کر لو. تو بھاگ دوڑ کر کے صف کو پانا اس کا اولاً ممانعت ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے اندر خدشہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس جماعت کو پانے کے لیے اگر میں بھاگتا ہوں اس کا نقصان کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ آج کل ٹائلز والے فرش ہوتے ہیں، سنگ مرمر کے فرش ہوتے ہیں، کبھی بارش ہوئی ہوتی ہے، کبھی پانی کھڑا ہوتا ہے فرش پہ، تو ایسی صورت میں ذرا سا یہ پاؤں پھسلا تو کئی دنوں کی جماعتوں سے محرومی ہو جائے گی،
صحیح صحیح صحیح،
فریکچر آ گیا.
لوگ بھی تشویش میں، آواز
لوگ تشویش میں آتے ہیں، بس اوقات اگر چار پانچ آدمی ایک ساتھ اگر بھاگنا شروع کر دیں اور حالات جیسے آج کل چل رہے ہیں تو ایک دم بھگدڑ والی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نمازی کئی ڈر جائے، کوئی نماز ہی توڑ دے،
ٹھیک ہے.
تو ایک تو کئی خرابیاں اس کے اندر ہیں، اصل یہ ہے کہ ہمیں مسجد کا ادب کرنا چاہیے، جماعت کا اگر اتنا ہی ذوق شوق آخری وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ذوق شوق تھوڑا پانچ دس منٹ پہلے اس کو ظاہر کریں،
ٹھیک
ہے، اور جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی باوضو ہو کر صف اول میں بیٹھ جائیں، تو پھر تو ہے کہ جماعت سے محبت، پہلی صف سے محبت کا اظہار ہے، تو بھاگ دوڑ کسی بھی صورت میں مسجد میں اس کی گنجائش نہیں ہے.
اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آستینیں وغیرہ چڑھی ہوتی ہیں نا، وضو کر کر آئے، اب اسی چکر میں وہ ہوتے ہیں، وہ سیدھا کر رہے ہوتے ہیں اور جماعت نکل جاتی ہے، تو کیا جماعت کو بچانے کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کو نیچے کرنا ضروری ہے؟
لیکن وضو خانہ اور پہلی صف کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
جماعت کی جو جس صف میں ہم نے کھڑا ہونا فوراً اس کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے، وضو خانے سے صف کے اندر آنے تک کچھ گنجائش ہوتی ہے، تو وضو خانے سے آتے آتے ہی ہم آستین وغیرہ صحیح کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ان سب چیزوں کا پہلے سے اہتمام ہونا چاہیے،
پہلے یہ کر لیا جائے، امامہ بھی پہلے باندھ لے، اور اگر امامہ نہیں باندھا ہے،
جی
امامہ کھل گیا کسی اسلامی بھائی کا، تو اب ایسا تو نہیں کہ امامہ باندھنے کھڑا ہو جائے گا، جماعت
سنت متوارثہ مستحبہ ہے، اگر کوئی نہیں باندھتا تو گناہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
تو اب ایسی صورت میں اگر امامہ باندھنے کی وجہ سے جماعت فوت ہو جائے گی تو یہ ترک واجب ہوگا، گناہگار ہوگا، تو امامہ شریف اب بعد میں باندھے اگر جماعت فوت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یہ بعد میں جماعت میں، پہلے جماعت میں شریک ہو جائے، بعد میں امامہ باندھے،
پہلے آ جائیں تو یہ سارے کام پہلے ہو جائیں گے.
اصل تو یہی ہے کہ ہم کھانے پینے کے مواقع میں، یہ جنرل بات ہے، بہت پہلے آ جاتے ہیں، کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ جہاں دیکھ قریب ہو، ایسے ایک شادی کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں دیکھا یہ عام کہ جہاں دیکھ کا ڈھکن کھلنے والا ہے، جہاں کھانا بٹنے والا ہے، وہاں لوگ زیادہ بوفے سسٹم میں بھی وہیں کی ٹیبل سیٹ کرواتے ہیں،
جہاں کم ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ختم ہو جائے تو اب آئے، ایسا پہلے آ کر.
لیکن جہاں صفوں کا معاملہ, جماعت کا معاملہ, اجتماعات میں شرکت کا معاملہ, جہاں نیکیاں اور ثواب مل رہا ہے, تو وہاں سب سے آخر میں کہیں محفل گھر میں رکھوائی جائے تو اس وقت آئیں گے جب صلاۃ والسلام کا وقت ہو اور نیاز فاتحہ کا وقت ہو تاکہ شرکت ہو جائے محفل میں. تو یہ ایسے موقع میں ہم آخر میں آتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں سب سے آگے آگے پیش ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا سوچنے والی بات ہے.
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے.
میرا نام محمد اکمل رضا تاری ہے, سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی ہم پانی مستعمل ہو گیا, اب اس پانی کو دوبارہ سے استعمال لانے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟
جی حضرت, اصطلاحات کے ساتھ سوال پوچھا گیا, بہت خوشی ہوئی. پانی مستعمل ہو جائے, استعمال شدہ ہو جائے.
مستعمل پانی جب ہو جائے, یعنی جو دہ درجے سے کم پانی اور بے وضو شخص نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہو, تو وہ پانی مستعمل ہو گیا, یعنی وضو اور غسل وغیرہ کے اب لائق نہ رہا. اب اس کو قابل استعمال بنانے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ قابل استعمال کیسے بنائیں دوبارہ سے وہی پانی ہمارے وضو غسل کے لائق ہو جائے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ بالٹی کا پانی ہے یا جگ میں پانی ہم نے لیا اور وضو کرنا تھا, بے وضو ہاتھ اس میں انگلیاں چلی گئیں, تو وہ پانی اب وضو کے قابل نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں یہ پانی جگ کا جو تھا یہ قابل وضو ہو جائے, تو اب جو بیسن کا نل ہے اس نل کے نیچے جگ کو لے جائیں جس میں پانی مستعمل تھا. جب یہ نل سے پانی آ رہا ہو اور اس جگ میں گر رہا ہو, گرنے کے بعد جب یہ بہہ جائے, بہنے لگے, اسی طرح بالٹی میں پانی مستعمل تھا تو جب بالٹی کے پانی میں ہم نے نل کھول دیا اور وہ پانی بالٹی کے کناروں سے بہنا شروع ہو گیا, تو یہ پانی کہلائے گا مائع جاری. ماں مانے عربی کا لفظ ہے, ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی, اور جاری کا مطلب بہنے والا. تو یہ بہنے والے پانی کے حکم میں ہو گیا, جاری پانی کے حکم میں ہو گیا, اور یہ مستعمل ہونے کا جو وصف تھا ختم ہو گیا. اب اس جگ کے پانی کو, بالٹی کے پانی کو وضو غسل کے کام میں لایا جا سکتا ہے, ایک صورت یہ ہے. اور ایک صورت یہ, مثال کے طور پہ جگ کا جو پانی تھا وہ مستعمل ہو گیا تھا, بالٹی کے اندر جو پانی ہے وہ صحیح ہے,
صحیح,
اور بالٹی میں جو پانی ہے وہ جگ کے پانی سے زیادہ ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب وہ جگ والا پانی جو مستعمل اور بالٹی میں جو پانی ہے یہ صاف غیر مستعمل ہے لیکن مستعمل سے زیادہ ہے. تو جگ والے پانی کو جب ہم بالٹی میں ڈال دیں گے,
ٹھیک ہے,
تو مستعمل پانی کم اور غیر مستعمل پانی, نارمل پانی وہ زیادہ ہے. تو مستعمل پانی پر جب غیر مستعمل پانی زیادہ مقدار میں ڈال دیا جاتا ہے, ملا دیا جاتا ہے, تو اب مستعمل ہونے کا جو وقت تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ سارا پانی غیر مستعمل ہو گیا اور وضو غسل اس میں کیا جا سکے گا.
پہلے آپ نے فرمایا نل کھول دیں پانی بہے, تو کیا خود اگر دوسرے جگہ سے,
ایسے بھی ہو سکتا ہے. نل ایک سمپل نل تو شرط نہیں ہے, ایک سمپل مثال تھی جو بآسانی گھروں میں نل چکے ہوتے ہیں. ورنہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ ایک جگ میں پانی مستعمل ہو گیا تھا, اب دوسرا جو جگ تھا وہ پانی صحیح ہے, اب وضو میں دونوں جگ کے پانی استعمال میں لانے تھے, تو اب جو مثال کے طور پہ بائیں ہاتھ والا جگ مستعمل ہو چکا تھا, دائیں ہاتھ والے جو پانی تھا اس کو اس جگ کے پانی میں ڈالیں یہاں تک کہ وہ ابل کر کناروں سے بہنے لگ جائے. تو یہ تھوڑی مقدار میں ہی پانی ڈالنے سے وہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا. تو جاری پانی کے حکم میں جب وہ بہنے لگے, تو جاری پانی کے حکم میں ہو گیا, تو اب یہ والے جگ کا پانی بھی جو مستعمل تھا غیر مستعمل بن گیا اور قابل وضو رہے گا. تو یوں دونوں جگ کے پانی سے اب آپ وضو بآسانی کر سکیں گے.
جو پہلے آپ نے جواب دیا تھا اتحیات کے حوالے سے کہ اتحیات میں شامل ہونا ہے, اس میں پوچھ رہے ہیں کہ اتحیات ہی پڑھنی ہے یا درود پاک بھی پڑھنا ہے بعد میں, یعنی ایسی مسبوک کو,
جس کی رکعتیں کچھ نکل جاتی ہیں نا,
جی جی,
وہ مسبوک کہلاتا ہے. اب اس کی ایک کنڈیشن جو آج کے پہلے سوال کے اندر ہم نے فرض جو آپ نے سوال کیا اس میں تھی, تو ایسے شخص کو مسبوک کو صرف التحیات پڑھنی ہے,
ٹھیک ہے.
التحیات جو ہے نا وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہاں تک ہے. اس کے بعد جو اللہم صلی علی محمد یہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے, یہ مسبوک نہیں پڑھے گا. درود ابراہیمی اس قعدے میں پڑھا جاتا ہے جو قعدہ اخیرہ ہو اور جس میں سلام پھیرنا, نمازی کو سلام پھیرنا ہوتا ہے. تو چونکہ اس کو ابھی تو سلام کئی رکعتیں باقی ہیں, دو چار جتنی رکعتیں اس کی چھٹی ہیں, یہ وہ تمام رکعتیں کمپلیٹ کر کے پھر جو آخری التحیات پڑھے گا اس کے ساتھ درود ابراہیمی اور دعا اس وقت پڑھنی ہے,
ٹھیک ہے. حضور منگل کو نہانا چاہیے یا نہیں, کیا منع ہے منگل والے دن نہانا؟
نہیں, کسی بھی دن ممانعت نہیں ہے نہانے کی, منگل والے دن بھی نہا سکتے ہیں. کسی بھی وقت اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو نہانے کی صورتیں ہیں
ضروری ہو جائے گا،
بعض صورتوں میں نہانا ہی فرض ہو جائے گا جبکہ نماز کا وقت بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہو، تو یہ مفروضہ غلط ہے کہ منگل والے دن نہیں نہانا چاہیے۔ یہ اسلامی بہنیں چاہے وہ ماحول کی ہوں ماحول میں نہ ہوں، ایک تعداد ایسی ہے کہ ماحول میں ہونے کے بعد بھی کچھ وہ جو مفروضے دادیوں نانیوں سے سنے ہوتے ہیں اور ان کی تردید نہیں سنی ہوتی تو بس وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں مسائل، تو فتاوی خواتین یہ الگ سے بھی چل رہے ہیں، سینہ بسینہ ایک دوسرے کو پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض مسائل دار الافتاء اہل سنت میں ہمیں فون کے ذریعے بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں باجی نے یوں مسئلہ بتایا۔ اب وہ باجی کی حیثیت دیکھی جائے تو وہ علاقے کی مبلغہ بھی ہو سکتی ہیں،
ٹھیک ہے،
اور باجی عام طور پہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو ذمہ دار جو ہوتی ہیں ان کو باجی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو بس اوقات ان کی غلط فہمی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
اس غلط فہمی کو وہ بجائے اس کے کہ اس کا ازالہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح مسئلہ ہوگا آگے بیان کر دیتے ہیں، تو شرعی مسائل جو ہے نا وہ پوچھ پوچھ کر پھر سیکھ سیکھ کر پھر آگے بیان کرنے چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ منگل والے دن غسل خواتین نہ کریں یا مرد حضرات نہ کریں تو یہ غلط مسئلہ ہے، کسی بھی دن غسل کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اگر 10 محرم الحرام اگر منگل کے دن آ جائیں تو 10 محرم الحرام کو غسل کے برکت بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یا غسل فرض ہو جاتا ہے، خواتین ایام مخصوصہ سے پاک ہوتی ہیں تو ان کو تو اب نمازیں شروع کر دینی ہیں، تو اس موقع پہ تو غسل کرنا ان کو فرض ہوگا، اس لیے آپس کی آپاؤں کے باجیوں کے جو خود ذاتی رائے ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا، شرعی احکامات وہ سیکھنے ہوں گے۔ تو الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ اپنے ضروری شرعی مسائل پوچھنے کے لیے دار الافتاء اہل سنت سے بذریعہ میل بذریعہ فون واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ اپنے تحریری سوالات کے ذریعے سے الحمدللہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔
کچھ ویڈیو سوالات موجود ہیں ان میں سے پہلا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔
میرا نام محمد سلطان، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم بزنس ہے موٹر سائیکل کا، تو عموماً کسٹمر جو ہے نا انشورنس کے لیے اصرار کرتے ہیں، اس میں ہم انشورنس کروا بھی دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کمیشن ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ انشورنس کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے موٹر سائیکل کا ہی کام ہے تو اس میں نفع کی کوئی حد ہے یا اپنی مرضی سے بندہ لے سکتا ہے؟ کوئی جیسے زیادہ لے لینا کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ 1000 روپیہ کمپنی کہتی ہے نفع لے لو، اگر 2000 لے لیتے ہیں تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں مجھے رہنمائی چاہیے، بہت بہت شکریہ۔
دیکھیں انشورنس کروانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز کام ہے، اور اس پہ جیسے کہ ان کا کمیشن لینا تو یہ ناجائز کام پہ کمیشن لینا بھی جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
رہا ان کا دوسرا سوال کہ نفع کتنا رکھنا چاہیے، تو بعض لوگوں کو ایک محاورہ ہی آتا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع ہونا چاہیے،
یہ دوسروں کے لیے
ٹھیک ہے اور اپنے لیے وہ نمک میں آٹا،
ٹھیک ہے۔
تو بہرحال آٹے میں نمک ہو یا نمک میں آٹا ہو آپ کی چیز ہے،
ٹھیک ہے،
آپ اپنی چیز جب کسی کو بیچ رہے ہیں
صحیح
10 روپے کی چیز ہے، گاہک کو اگر آپ 15 بتاتے ہیں اور 15 پر دینے پہ راضی ہے،
اگر وہ راضی ہے تو
اگر راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو 5 روپے کا پروفٹ ہو گیا،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح آپ کسی کو 12 روپے کی بیچتے ہیں وہی چیز جو 10 روپے میں آپ نے لی ہے، تو 2 روپے آپ نے نفع رکھا ہے،
ٹھیک ہے،
تو 2 روپے نفع رکھنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہمیں ایک اخلاق حسنہ کا انداز اپناتے ہوئے کسٹمر کو دیکھ لیں، غریب ہے وہ 10 روپے ہی دے سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو 10 روپے میں بغیر نفع رکھے جتنے کی چیز آپ نے لی اتنے میں ہی بیچ دیں۔ مروت احسان اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ غریب آدمی ہے تو آپ اس کو اتنی ہی قیمت پہ دے دیں بغیر نفع رکھے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ آپ اس کی حاجت کو دیکھتے ہوئے 10 روپے کی چیز 8 روپے میں بھی اگر آپ بیچ دیتے ہیں کچھ آپ کو نقصان ہوگا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یوں ایک ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اچھا اس میں کسٹمر جو بھی ہے گاہک ہے تو گاہک اور بیچنے والا تو ان دونوں کا جس ریٹ پر بھی اتفاق ہو جائے رضا مندی ہو جائے، اب اس کے پیچھے اس نے نفع کتنا ہی رکھا ہو کم رکھا ہو زیادہ رکھا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز تھوڑی زیر غور رکھنی چاہیے کہ بسوں کا دھوکہ یہاں پہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب میں اگر 10 روپے کی خریدی ہوئی چیز کو ریٹ لگاتا ہوں 15 روپے،
ٹھیک ہے،
اب وہ ریٹ لگاتا ہے 12 روپے،
ٹھیک ہے،
کہ 12 میں دے دیں، اب یہ کہنا اس کو کہ بھائی 13 روپے کی تو ہمیں یہاں پڑی ہے, حالانکہ 10 روپے کی ہمیں پڑی تھی.
ٹھیک ہے,
اب یہ کہنا کہ 13 روپے کی پڑی ہے تو 12 میں کیسے دے دوں, دکان کس لیے کھولی ہے؟ تو یہ 13 روپے کہنا یہ دھوکا ہے. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
صحیح,
تو ہماری پسندیدہ جو جماعت ہے اس میں سے نہیں ہے, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے, دھوکے سے بچتے ہوئے, جو نفع لینا ہے آپ بتا دیں اتنے میں دوں گا, اتنے میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو لینا ہے تو لے لیں.
ٹھیک ہے,
یہ جھوٹ نہ شامل کریں.
چٹکلا کہہ لیں جو بھی, کہ آپ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض دفعہ دکاندار بل دکھا رہا ہوتا ہے.
جی
اچھا, ایک دفعہ میں نے کہا چلو دیکھ ہی لیتے ہیں بل کیا ہی ہے, تو وہ جو بل تھا نا اس کا تھا ہی نہیں,
کسی اور چیز,
وہ کسی اور چیز کا. لیکن اس کو پتا تھا کہ عام طور پر گاہک کہاں بل دیکھتا ہے, یہ حضرت یہ دیکھ لیں بل یہ کتنی پڑی ہے, تو یہ بھی دھوکہ ہی کرائے گا نا, جھوٹ بھی ہے.
سمجھدار ہوگا وہ دیکھ لے کہ بھائی یہ تو کسی اور چیز کا بل دکھا رہے ہیں, تو دھوکہ آیا ہو جائے گا, پھر کیا عزت رہے گی.
وہ ایک پیک ڈالنے کے لیے, پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ متاثر ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کو واقعتاً مہنگی پڑی ہے. تو اب جب اس کو مہنگی پڑی ہے تو اوروں کو بھی مہنگی پڑتی ہوگی, تو اسی سے لے لیں. تو یہ بھی طریقہ کار ہے اس کو پھنسانے کا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ان سے بچنا چاہیے.
نہ دیں, صاف صاف رکھیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو اپنی چیز پہ زیادہ نفع رکھ کر بیچتا ہے
جی جی,
اس کے گاہک کم ہوتے ہیں, اور جو نفع کم رکھتا ہے اس کے گاہک زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی چاہتا ہے ایک ہی دفعہ میں سب کما لوں, تو یہ ایسا آدمی جو ہے نا وہ بیٹھا ہی رہتا ہے. لیکن جو نفع کم رکھتا ہے تو لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے, اور وہ کم نفع میں بہت زیادہ کما رہا ہوتا ہے. اور تجارت کے اصولوں میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول یہ بھی کامیابی کا ارشاد فرمایا کہ نفع کم رکھا جائے.
اعلی نے بھی تجارت کے اصول بیان
کیا, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تجارت کے حوالے سے کاروبار میں نفع, کامیابی, ترقی کس طرح مسلمان حاصل کر سکتے ہیں, پورے اس کا ایک اصول اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ذکر فرمایا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, ایک اور ویڈیو سوال سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کون سی مچھلی کھانا جائز ہے اور کون سی مچھلی نہ کھانا جائز ہے؟
جی ادھر سردیاں جا رہی ہیں لیکن مچھلی کا تذکرہ آ گیا.
دیکھیں مچھلیاں, جس چیز کو مچھلی کہا جاتا ہے نا کہ یہ مچھلی ہے, اس چیز کا کھانا جائز ہے. اب مچھلی میں بعض لوگ قسمیں بنا چکے ہیں اپنے طور پہ کہ اس میں کانٹا نہیں ہے تو یہ فنگر فش, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, جو چیز مچھلی ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, جو مچھلی کی اس میں کیٹیگری میں شامل ہے تو وہ مچھلی ہے, اس کا مچھلی حلال ہے.
جبکہ وہ حلال طریقے سے
مچھلیوں کی چاہے سینکڑوں اقسام ہوں لیکن چونکہ وہ مچھلی ہے,
ہے مچھلی,
تو اس کو مچھلی کہا جاتا ہے, کتابوں میں اس کا نام مچھلی ہی کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے, تو اس کا کھانا حلال ہے.
ٹھیک ہے, مچھلی کے فوائد پر الحمدللہ میرے علیہ سنت کا رسالہ بھی موجود ہے, آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر کے پڑھیں, انشاءاللہ بہت ساری مچھلی کے حوالے سے بھی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی. جی سوال سنائیے.
میرا سوال یہ کہ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
جی انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹنے کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ عام طور پہ جو نسوں میں, رگوں میں جو انجیکشن لگتا ہے, تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو انجیکٹ ہوا ہے سوئی نیڈل, یہ رگ میں ہی گئی ہے یا کہیں اور, تو وہ تھوڑا سا سیرنج کو کھینچتے ہیں. تو کھینچنے کی صورت میں اسے جو انجیکشن کا جو لکوڈ ہوتا ہے اس میں خون شامل ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی مقدار میں شامل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور عام طور پہ اگر گوشت میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس میں کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی,
گوشت والے کو کھینچ کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں رگ میں تو نہیں چلا گیا, کیونکہ گوشت والا رگ میں لگنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے.
اس صورت میں بھی اگر یہ اگر
خون باہر آ گیا,
جہاں چیکنگ کا مرحلہ ہے, چیک کرنا ضروری ہو, تو وہاں اگر خون اگر آ جاتا ہے سرنج کے اندر, تو اگر وہ بہنے کی مقدار میں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ بسا کا سرنج کھینچنے والے نے کتنا کھینچا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر وہ بہنے کی مقدار میں قطرہ, جس کو کہیں نا جو قطرہ خون عام طور پہ ابھرتا ہے, ابھرنے کے بعد قطرہ بن کے گر جاتا ہے, تو وہ مقدار کے قطرہ بن کے وہ ٹپک جائے, بہ جائے, تو ایسی صورت میں اتنی مقدار کا جو خون جس میں انسانی سے نکلے گا ان جگہوں سے کہ جن جگہوں کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے, تو وضو ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے, بسود دیگر صرف
اگر انجیکشن لگایا اور اس کا لیکوڈ سب کا سب رگ میں گوشت میں چلا گیا,
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد پھر روئی بھی فوراً لگا دی,
ٹھیک ہے,
کہ خون کا وہ جو باہر نہ آئے, سوراخ جو تھا وہ بالکل بند ہو جائے اور باہر نہیں آتا, معمولی سا ڈاٹ ہی روئی پہ کاٹن پر نظر آتا ہے, تو اس صورت میں وضو برقرار ہے.
ٹھیک ہے, برقرار رہے گا. جی ایک اور سوال سنائیے.
محمد سالک رضا تاری باب المدینہ کراچی سے. مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں واپس نہیں کرنی چاہیے, دودھ, تکیہ اور عطر. تو اس میں میرا یہ سوال ہے کہ بسا اوقات کوئی عطر پیش کرتا ہے تو اگر وہ خوشبو پسند نہ ہو تو کیا منع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرمائیں.
جی ایسی حدیث ہے کوئی؟
بالکل, یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد, کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو واپس نہ کیا جائے, لوٹایا نہ جائے, رد نہ کیا جائے. الوسائط, تکیے, الدہن جو تیل ہوتا ہے, اور واللبن دودھ. اور جو تیل ہے اس تیل سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی الطیب یعنی کہ خوشبو. تو اب یہ جو خوشبو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کو واپس کرنا یہ منع ہے, منع کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ شامل ہے کہ کان لا یرد الطیبا, امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو واپس نہیں کیا کرتے تھے, اگر کوئی تحفے میں دے رہا ہو تو اس کا یہ تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے, رد نہیں کیا کرتے تھے. تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس اگرچہ خوشبو آپ کو موافق نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب کوئی ہے کہ اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو اس کو آپ استعمال کریں ہی,
ٹھیک ہے,
آپ اس کا دیا ہوا تحفہ لے لیں, قبول کر لیں.
قبول
کرنے کے بعد اب ایک عطر آپ کو پسند نہیں ہے دوسرے کو پسند ہوتا ہے,
وہ دیتے نہیں ہیں.
اگر ایسا ہے کہ کوئی عطر کی شیشی نہیں دے رہا, صرف وہ عطر آپ کی شیشی پکڑاتا ہے اور
ڈھکن کھول کے پاس رکھ لیتا,
اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور شیشی پیش کر دیتا ہے تاکہ اس کو لگا
واپس کیا جائے.
تو اب وہ جو قابل واپسی شیشی ہے تو اگر آپ کو وہ مہک خوشبو آپ کو موافق نہیں ہے تو اس صورت میں معمولی سی اگر آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت ہے تو ہلکا سا ٹچ کر لیں تاکہ اس مسلمان نے جو پیشکش کی ہے اس کو ٹھکرایا نہ جائے. اس طرح ایک دل آزاری کا ایک پہلو بنتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس سے بچتے ہوئے کہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ آپ کو وہ عطر پسند نہیں ہے, آپ کو موافق نہیں ہے تو اس وقت لے لیں, تھوڑا سا معمولی سا لگا لیں جو قابل برداشت ہو, اس کے بعد آئندہ کسی موقع پہ کہہ دیں کہ یہ والی جو خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور اس سے میرا جو ہے وہ ری ایکشن کرتی ہے, بسا اوقات جو ہے وہ نزلہ, چھینک, اس طرح کے معاملات, سر میں درد بھی بعض خوشبوؤں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو جن کو موافق نہ ہو تو وہ رد نہ کریں, معمولی سی مقدار قابل استعمال لگانا چاہیں تو لگا لیں. اگر کوئی عطر کی شیشی ہی گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی رد نہ کریں, لے لیں. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ خوشبو اچھی لگتی ہے ان کو پیش کر دیں.
حضور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کئی خوشبوئیں واقعتاً نا اچھی نہیں ہوتی, بازار میں لینے جائیں تو سونگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار کیا چیز ہے وہ, جن کڑوی خوشبو کا ذائقہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ کڑوی کڑوی کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے, تو کیا جو میں خوشبو لگاتا ہوں پسند کرتا ہوں تو لوگوں سے رائے نہ لے لیا کروں یار یہ خوشبو میں لگاتا ہوں آپ لوگ کیا کیسے لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ کئی ہو سکتے ہیں مروت میں بولتے ہی نہ اور آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ
اس میں احساس
اچھی خوشبو معیاری خوشبو استعمال کی جائے, خوشبو
استعمال کرنی چاہیے. اور معیاری خوشبو کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کہیں سے خوشبو ہم گھر سے نکلے اور خوشبو لگا کے اپنے آفس آتے ہیں تو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ ساری تعریف بڑی پیاری
تو
اس کا مطلب ہے کہ سب
مانگ بھی لیتے ہیں
اچھی لگ رہی ہے, بلکہ بعض لوگ مانگتے ہیں یا کہتے ہیں اس خوشبو ہمارے لیے بھی لے آنا
یا نام بتا دیں اس کا
نام بتا دیں وغیرہ. لیکن بعض لوگ بالکل قریب آنے سے ڈرتے ہیں, بول بھی دیتے ہیں یار کون سی خوشبو لگا رہی تم نے
ہلکی لگایا کرے,
تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس فعل سے اذیت ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے.
تو مسلمانوں کو اذیت سے بچاتے ہوئے,
ٹھیک ہے,
تو بعض خوشبوئیں جو اذیت کا باعث بنتی ہیں ان سے بچیں.
اچھی خوشبو معیاری خوشبو سبھی کو اچھی لگتی ہے,
تو خوشبو سے منع نہیں کیا جا رہا,
ٹھیک ہے,
اچھی خوشبو لگانے کا ہی کہا جا رہا ہے. ایسی خوشبو کے جو بس میں یا رش والی جگہ پہ, گھٹن والی جگہ پہ اور خوشبو بھی بہت تیز, یہ لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک اور سوال سنائیے.
عرب شریف سے نصر اللہ عطاری عرض کر رہا ہوں. حضور سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر یہ منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام یعنی مجھے یہاں جاب مل جائے تو میں اپنی سیلری سے اتنے پرسینٹ راہ خدا میں دوں گا, تو کیا اس منت کو اس کے لیے پورا کرنا واجب ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
جی جواب,
اگر یہ جو ان کا سوال تھا اگر یہ دل میں ہی خیال آیا, جو منہ سے کچھ نہیں کہا, صرف دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا ایسا ہوگا تو میں یوں کروں گا,
نیت کی,
تو یہ نیت کرنا اگر ان کو کہا جائے گا, نیت ہی کی ہے تو اس صورت میں اچھی جاب مل جانے کی صورت میں ان کو اس منت کی تکمیل واجب نہیں ہے
شرعی طور پر,
شرعی اعتبار سے. اور اگر انہوں نے اپنی زبان سے اتنے کہ اپنے کانوں تک ان کی آواز پہنچے اور اتنی آواز سے یہ بات کہی کہ اگر مجھے اچھی نوکری مل جاتی ہے تو میں ہر مہینے اپنی سیلری سے اتنا پرسنٹ, 10%, 12% وہ رائے خدا میں خرچ کروں گا, اور اتنی آواز سے بولا کہ اپنے کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے, تو جب ان کو اچھی نوکری مل گئی, اچھی نوکری جو ان کے ذہن میں اچھی نوکری تھی وہ جب مل جائے گی, تو اب ان کو اب اپنی تنخواہ کا جتنا پرسنٹ انہوں نے طے کیا تھا اتنا پرسنٹ رائے خدا میں دینا, منت کو پورا کرنا واجب ہوگا. اب اگر ایک ہی دفعہ کا کہا تھا تو ایک ہی دفعہ واجب ہوگا, اور اگر یہ کہا تھا کہ ہر مہینے 5 سال تک 12 سال تک 1 سال تک 12 مہینے تک, تو جتنا لمیٹڈ کیا تو اتنا لمیٹڈ ہوگا, انلمیٹڈ کیا کہ ہر مہینے تا حیات,
الفاظ پہ
مفتی صاحب جو ہے نا وہ احکام بدلتے رہیں گے, اور یوں منت ان کے اوپر لازم تو ہوگی لیکن کب تک, کتنے مہینے کتنے سال تک, تو جو الفاظ اپنے اوپر منت کے لازم کرے گا تو ان کا اثر ہوگا.
آپ کو لگتا نہیں کہ اکثر جو منتیں مانی جاتی ہوں گی وہ دل میں ہی ہوتی ہوں گی؟ یہ بندہ پریشان ہے یا کچھ سوچ رہا ہے تو نیتیں کر لیتا ہے اور عموماً منت ہوتی نہیں ہوگی, اور اس کے بعد پھر منت کے احکام لاگو کرتا ہوگا ایسا؟
تو دیکھیں ایک تعداد ہے جنہوں کو یہ الفاظ وہ منت کے بول بھی دیتے ہیں, جب ہی جواب کی دو صورتیں رکھی گئیں کہ میرے دل میں ایک ارادہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ منت نہیں ہوتی. ایک منت کا ارادہ ہوا ہے تو اس صورت میں واجب تو نہیں ہے کہ وہ اچھی نوکری مل گئی اور زبان سے کہے ہی نہیں تھے, دل میں خیال پیدا ہوا تھا تو واجب تو نہیں ہوا, لیکن ایک اچھا خیال تھا, اس اچھے خیال کی بنیاد پہ تو آپ نے رائے خدا میں دینے کا.
نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں, ہم تو یہ سنتے آ رہے تو نیت تو ہو گئی, نیت سے لازم نہیں ہوگی منت,
نیت سے لازم نہیں,
اس کے لیے الفاظ ضروری ہیں,
اس کے منت کے لازم ہونے کے لیے الفاظ میں اس نیت کے الفاظ.
اچھا یہ عمل ہے کیا, یعنی اپنے خواہشات کو منت پر معلق کر دینا, یار یہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا, یہ اچھا فعل ہے؟ مضمون میں کیا ہے
اس میں, اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا,
جائز ہی کہا جائے گا,
جائز ہے.
ٹھیک ہے,
اب یہ اپنے اوپر کیا چیز لازم کر رہا ہے, عبادات, رائے خدا میں صدقہ خیرات, تو اس طرح لازم کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.